السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ التین. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. واقعی میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرنے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ہی فضل و کرم سے توفیق بخشی کہ ہم اس کی کتاب کو سمجھنے کے لیے یا اس میں غور و فکر اور تدبر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جو حالات ہم اپنی آنکھوں سے ابھی دیکھ رہے ہیں، ان حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شر اور فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمارے ایمان اور ہمارے عمل صالحہ میں اضافہ کرے، ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا کرے اور اپنی کتاب سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرے تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے، آمین. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایک وقت ہوگا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا جیسے وہ پہلے اجنبی تھا. یعنی جس وقت اس کی شروعات ہوئی تھی، جب اللہ کے رسول نے اس دعوت کو پیش کیا، تو اس وقت بھی وہ اجنبی تھا کیونکہ لوگوں نے شرک سے اس کو آلودہ کر لیا تھا. تو لوگ اس دین کو، جو اصل دین دین فطرت تھا، اس کو پہچان نہیں پا رہے تھے. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اجنبی ہو جائے گا. اور اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے، یعنی جو ایسے وقت میں اسلام کو تھامے رہیں گے، گویا کہ اسلام کو تھامنا ایک انگارہ ہاتھ میں لینے کے برابر ہوگا، آگ ہاتھ میں لینے کے برابر ہوگا. تو ایسے ہی اجنبیوں کے لیے خوشخبری بتائی گئی تھی. تو اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے دین کو تھامنے والے بنیں، اس کی حفاظت کرنے والے بنیں اور اس کے لیے اپنا سب کچھ لگا دینے والے بنیں، آمین. اور اس کے لیے نالج بہت زیادہ ضروری ہے، علم نافع، قرآن اور سنت کا علم، دین کا علم ہمارے. اور اسی بنا پر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے دین کو، اپنے احکامات کو جو ہمارے رب نے ہمارے لیے نازل کیے ہیں، اس کو جانیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں. آج کا سورہ انتہائی اہم ہے، ایسے جیسے کہ ہم ہمیشہ ہی یہ بات کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہی ہوگا ہم لوگ کے قرآن کریم کی ہر آیت ہی اپنی جگہ بے انتہا اہم اور قیمتی ہے اور بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی جب تخلیق کی، یا اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پہ پیدا کیا، یہ قرآن اس کو اسی فطرت سلیمہ کی طرف لے جاتا ہے اصل میں، کیونکہ ہمیں بھی پیدا کرنے والا ہمارا خالق اور ہمارا مالک ہے، اور اس قرآن کو نازل کرنے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے تمام ہر قسم کی غذا رکھ دی، ذہنی، جسمانی، روحانی غذا اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے، یعنی جو ہمارے ایمان کو باراور کرتی ہے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا، تو ہمارے جسم کی جو غذا ہے وہ بھی مٹی میں رکھ دی، اور الحمدللہ وہی ہم کھاتے پیتے ہیں اور ہمارا جسم تندرست اور توانا رہتا ہے. لیکن جو ہماری روح ہے، جو ہماری ایک فکری اور ذہنی جو ریکوائرمنٹ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں رکھی. چونکہ ہماری روح آسمانوں سے آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ، اس کا سورس، اس کا جو بھی کچھ اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کا تقاضا ہے، اس روح کا، اس کی جو غذا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آسمانوں سے نازل فرمائی، اور وہ ہے قرآن. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صورتوں کو اچھی طرح سمجھنے والا بنائے، کیونکہ ہم یہ روزانہ قرآن کریم کی یہ صورتیں اپنی نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں. جب ہم اس کو شعور، فہم اور تفکر اور تدبر کے ساتھ پڑھیں گے، تو ہماری نمازوں میں مزید خشوع پیدا ہوگا انشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. ترجمہ. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس پر امن شہر مکہ کی. اسے انجیر بھی کہا جاتا ہے اور طور سینا اور طور سینا یہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس پرامن شہر مکہ کی. البتہ یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین شکل و صورت میں، फिर हमने लौटा दिया उसको, यानी कर दिया उसको पस्तर पस्तों से भी। मगर वो लोग जो ईमान लाए और अमल किए उन्होंने नेक, तो उनके लिए अजर है गैर मुनक़ते। बस कौन सी चीज़ तुझे झुटलाती है या झुटलाने पर आमादा करती है ए इंसान, इसके बाद जज़ा को, क्या नहीं है अल्लाह ताला सब हाकिमों से बड़ा हाकिम। एक और तर्जुमा देखते हैं। कसम है अंजीर की और जैतून की और तूर सीना की और इस पुरअमन शहर मक्का की कि हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया है, फिर हमने उसे अदना तरीन मखलूक के दर्जे में लौटा दिया, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल किए, उनके लिए गैर मुनक़ते अजर है। फिर उसके बाद जज़ा व सज़ा के बारे में आपको कौन झुटला सकता है, कि अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है। इस सूरे में दरअसल इंसान की तख्लीक की बात की गई है और इंसान की तख्लीक जिस पैमाने पर की गई है या जिस अमर पर की गई है, तो वो इंसान से क्या तकाजा करती है कि इंसान इंसानियत के सबसे आला मुकाम पर फ़ायज़ हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको अशरफुल मखलूक़ात में से बनाया है। ये वो तख्लीक है अल्लाह सुभान व तआला की, जिसे अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से सजदा करवाया, उसकी तकरीम उसकी तज़ीम इस क़दर बढ़ा दी कि फ़रिश्तों ने उसको सजदा किया, सुभान अल्लाह। इससे बढ़कर तज़ीम और एहतराम और तकरीम क्या हो सकती है इंसान की। फिर अल्लाह ताला ने इंसान को अपने हाथों से पैदा किया, क़ुरान ही में हमें इसका ज़िक्र मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यही इंसान जो कि इतना ज़्यादा तकरीम वाला एहतराम वाला है, जिसे अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात में से बनाया, फ़रिश्तों को जिससे सजदा करवाया, वही इंसान जब पस्ती की तरफ आता है तो पस्ती के इंतहाई आखिरी दर्जे में पहुंच जाता है, अपनी बदअख़लाक़ी की वजह से, अपने कुफ्र की वजह से, अपने शिर्क की वजह से, अल्लाह सुबहान व तआला की नाफरमानी और फिस्क व फुजूर की वजह से। तो क्या ही अच्छा हो कि इंसान अपनी तख्लीक पर ख़ुद गौर करे, अपने फ़ीचर्स जो अल्लाह ताला ने उसको बनाए हैं, जैसे उसकी तख्लीक की है, उस पर गौर व फ़िक्र करे, देखे बार बार आईने को और तस्वर करे कि जिस इंसान को अल्लाह ताला ने इस क़दर बेहतरीन साख्त पर पैदा किया, इतना खूबसूरत उसको बनाया, उसको मुज़य्यन किया, तो कि जिस मालिक ने उसकी तख्लीक की है, तो उस तख्लीक की वजह से, यानी अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, हम सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं, तो क्या हम मखलूक पर अल्लाह ताला का शुक्र वाजिब नहीं होता? क्या जिसने हमें बनाया है क्या हम उसके आगे ना झुकें? क्या हम उसकी बंदगी ना बजा लाएँ? क्या हम उसके आगे घुटने और अपने सर को ना झुकाएँ? यही इंसान जब कहीं और माथा टेकता है, जब कहीं और जाके दर दर की ठोकरें खाता है और दर दर भटकता है, तो वो अपनी तजलील ख़ुद अपने आप करता है कि जिस रब ने उसको बनाया है उसके आगे झुकना चाहिए या उन चीज़ों के आगे झुकना चाहिए जिसे रब ने उनको भी पैदा किया, वो भी अल्लाह ताला की मखलूक ही हैं। तो इंसान अपनी बेइज्जती ख़ुद ही कर लेता है असल में, इसलिए वो पस्तों से पस्तर हो जाता है, पस्ती की इंतहाई आखिरी हालत और ज़िल्लत में गिर जाता है। तो उसी से बचने की ताकीद की जा रही है, और इस सूरत का अंदाज़ बयान भी दूसरी सूरतों की तरह ही है। यहाँ पर भी कसम खाई गई है कुछ चीज़ों की, जो एक कुरान करीम का जो असलूब भी बयाँ है, जो कुरान करीम का अंदाज़ बयाँ है, कि बारह जगह हम देखते हैं बारह कुरान में कसम खाई गई है। और कसम खाने का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन कुछ रीज़न्स में से एक रीज़न ये भी है कि कुछ अहम बात आगे आने वाली है, इसीलिए कसम खाकर चौंकाया गया है, या कुछ अहम चीज़ बताई जा रही है, या कोई अहम बात बताई जा रही है, ताकि इंसान वो अहम बात सुनने के लिए अलर्ट हो जाए, तैयार हो जाए, एक्टिव हो जाए, अपने आप को तैयार कर ले अहम बात सुनने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अंजीर की बात की गई है, फिर जैतून की, और फिर तूर सीना की, और फिर उसके बाद इस पुरअमन शहर मक्का की। टोटल चार चीज़ों की कसम है। अंजीर, जैतून, दो फल हैं और दो मुकाम हैं, एक तूर सीना है और दूसरा मक्का है। हम जानते हैं कि अंजीर दरअसल, या जो तीन हैं, वैसे तो इसके मानी एक दाना के भी होते हैं, और ये एक बहुत ही खुश जायका और मारूफ फल है, जिसमें बहुत ज़्यादा गज़ाइत होती है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है। और इसके जो दरख्त हैं वो सरज़मीन शाम और फ़लस्तीन में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जैतून भी हम जानते हैं कि जैतून भी एक ऐसा दरख्त है जिससे तेल निकाला जाता है, उसके फल को जैतूना कहते हैं और तेल को जैत कहा जाता है, اور پھر زید کا جو اطلاق ہر قسم کے تیل پر ہونے لگا، خواہ وہ کسی چیز سے نکالا جائے، حالانکہ پہلے زیتون کے لیے ہی ہوتا تھا۔ اور یہاں پر دراصل بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو دونوں پھل ہیں یہ بھی اسی سرزمین فلسطین پر پائے جاتے تھے، سرزمین شام پر پائے جاتے تھے، لہٰذا اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور ایکچولی بتایا یہ گیا ہے کہ جس سرزمین پر یہ دونوں پھل ہوتے ہیں، تو بظاہر تو پھلوں کے نام ہیں، لیکن اس کے پیچھے یہی حکمت کار فرما کہ یہ بھی اس سرزمین فلسطین سے، یعنی سرزمین ہی سے وابستہ ہیں، یہ پھل بھی کسی جگہ اور کسی مقام کو ہی یہ شو کر رہے ہیں جہاں یہ کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور وہ علاقہ شام اور فلسطین کا علاقہ ہے۔ اور یہ اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ وہ کسی چیز کا، یعنی کچھ حصہ بول کر یا کہہ کر اس سے اصل چیز مراد لیتے تھے، یعنی ان کا یہ دستور تھا کہ کسی علاقے کی مشہور پیداوار کا نام لے کر اس سے وہ اس علاقے کو مراد لیتے تھے۔ تو یہ تمام مقامات جہاں پر جو ذکر کیا گیا یہاں پر، یہ انبیاء کا مسکن اور ان کا مدفن رہے ہیں یا ان کی پیدائش کی جگہ رہے ہیں، یعنی جتنے انبیاء تھے وہ انہی مقامات پر آئے، یعنی کثرت سے انبیاء، اور دوسری جگہ بھی آئے ہوں گے لیکن اکثر انبیاء یہی سرزمین پر پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑھے، یہیں ان کی دعوت کا مرکز تھا اور یہیں پر ان کی موت واقع ہوئی۔ طور سینین سورہ مومنین کی آیت نمبر 20 میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اس کو طور سینا کہا گیا ہے اور یہ آج بھی سینا کے نام سے ہی مشہور ہے۔ یہ ایک بہت ہی بلند پہاڑ ہے جو مصر سے مدین یا مدین سے مصر جاتے ہوئے راستے میں ملتا ہے، اور اسی پہاڑ کی جو ایک چوٹی ہے جو سب سے اوپر کا حصہ، اس کا نام طور ہے، اور اسی پہاڑ کے کارنر پر یہ دامن میں وادی ہے جس کا نام توا ہے، جسے قرآن میں وادی مقدس اور بقعت المبارکہ بھی کہا گیا ہے، اور یہیں پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تھی، اور دو دفعہ ان کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی مبارک جگہ ہے وہ، اگر آپ انٹرنیٹ پر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، بہت سر اس کے ہے، کرسچنس لوگوں نے اس کو بہت کچھ، یعنی وہاں عجیب چیزیں بنا رکھی ہیں عجیب سی، اور یہودیوں نے بھی۔ بہرحال اس جگہ سے تو ہم کو، اب دیکھیے ہر وہ جگہ جہاں انبیاء آئے ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام جگہ ہے، لیکن اس جگہ کی پوجا نہیں کرنے لگ جانا ہے ہم کو، بلکہ وہ انبیاء جو پیغام اور مشن لے کر آئے تھے اس پر ہمیں نظر رکھنی ہے، اس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ تو بہرحال تین، یہ بھی بہت معروف درخت ہے، اور زیتون یہ بھی بہت معروف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی قسم ان کے اور ان کے پھل کے کثیر الفوائد ہونے کی بنا پر کھائی ہے، جس سرزمین پر یہ درخت ہوتے ہیں وہاں انبیاء کا مسکن اور مدفن تھا، اس لیے کھائی ہے۔ اور یہ دونوں درخت فلسطین اور شام میں پائے جاتے ہیں، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں پر رہنے کا مقام تھا، اور طور سینا یہاں موسیٰ علیہ السلام کا مقام تھا، ان کو نبوت ملی اسی شہر میں یا اسی جگہ پر، اور پھر بلد الامین یہ مکہ شہر کی قسم کھائی گئی ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور آپ کی نبوت کی جگہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان مقدس مقامات کی قسم کھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور جہاں تمام انبیاء میں سب سے زیادہ شرف و فضیلت والے نبی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام بھی کہاں سے تعلق رکھتے تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام لوگ یہی سرزمین سے تعلق رکھتے تھے۔ اب جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے، یعنی دو تو پھلوں کے نام لیے گئے اور دو جگہوں کے نام لیے گئے، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بلد الامین، جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو کس شہر میں نازل ہو رہا تھا اگر دیکھا جائے تو، یہ وحی کی شروعات کس شہر میں ہوئی، آپ سوچیں کتنا بابرکت اور کتنا باعث برکت وہ سرزمین ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا، یہی شہر مکہ معظمہ جہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، جہاں اسماعیل علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی بسر کی، جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑھے اور 40 سال تک یہیں رہے، 40 سال کے بعد نبوت آپ کو عطا ہوئی، اور پھر 13 سال آپ نے مزید مکہ میں گزارے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور سبحان اللہ، یعنی اس کے ابراہیم علیہ السلام کے گزرنے کے جانے کے بعد بھی 2500 سال تک یہ شہر واقعی میں امن کا ہی شہر بنا رہا، اور اس کے بعد بھی تقریباً، جبکہ عرب کے ہر علاقے میں لوٹ مار جاری تھی، ہر طرف قتل و غارت گری، ایک دوسرے کا خون بہانا یہ عام بات تھی، لیکن مکہ ایک ایسی سرزمین تھی جس کی حرمت اس وقت بھی قائم تھی اور آج تک قائم ہے اور آئندہ بھی قائم رہے گی الحمدللہ۔ تو بہرحال جس بنا پر قسم کھائی گئی ہے وہ انسان کا سب سے بہترین ساخت پر پیدا کیا جانا، یعنی جس امر پر قسم کھائی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ہم نے انسان کو بہترین ساخت، بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ سبحان اللہ، واقعی میں کبھی ہم غور کریں اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق پر، اور ہمارے ہم جو مخلوق ہیں کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں کہ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے بس یہی ایک تخلیق کافی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم مخلوق کافی ہیں۔ آپ دیکھیں پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک، یعنی جب بچے کو ہی اگر ہم دیکھ لیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سبحان اللہ کتنا چھوٹا وہ بچہ ہوتا ہے، کیسے وہ پیدا ہوتا ہے، کیسے وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق کرتا ہے، کیسے وہ ہڈیاں بناتا ہے، پھر وہ پہلے ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کے اوپر اسکن چڑھائی جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں وہی چھوٹے سے بچے کے ناک، کان، آنکھیں، انگلیاں، اتنی چھوٹی چھوٹی انگلیاں، اور ان انگلیوں پر ناخن بھی ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی جب ہم غور کریں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ تمام ہر چیز سے بڑھ کر، یعنی وہی خالق ہے اور وہی مالک ہے، اسی لیے وہی عبادت کے لائق ہے۔ کسی اور کے آگے جھکنا انسان کو زیب ہی نہیں دیتا، کیونکہ انسان کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور ایسے ویسے نہیں پیدا کر دیا، جانوروں کی طرح نہیں بنا دیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کو عقل و فہم سے نوازا، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اس کو نتائج اخذ کرنے کی جو قوتیں اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دماغ دیا ہے وہ ہم حیران ہو جاتے ہیں، یہ کسی اور مخلوق کو نہیں دیے گئے۔ آدم علیہ السلام کو مسجد ملائکہ بنایا، زمین اور اس میں موجود جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دی، اور انبیاء بھی اسی لیے مبعوث کیے کہ انسان کو اچھائی کی تعلیم دینے کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے۔ اور انبیاء سب سے بہترین مخلوق تھے اللہ تعالیٰ کے، سب سے فضل والے، سب سے اچھے اخلاق والے، سبحان اللہ۔ تو بہترین ساخت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کا جسم سیدھا کیا، اس کو استوار دیا گیا، اس کو سیدھا کھڑا کیا گیا، جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا۔ آپ خود دیکھیں، امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے یہ انسان کا، خلق انسان فی احسن تقویم، یہ کیا چیز ہے اصل میں، کہ اس کا جو اعتدال ہے اور اس کا کھڑا کیا جانا، اس کا شباب، یعنی سبحان اللہ انسان کی تخلیق آپ دیکھیں جن مراحل سے وہ گزرتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پہلے تو ماں کے پیٹ کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر وہ بنتا ہے، پھر پیدا ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑا ہوتا جاتا ہے، پھر اس کا سب سے خوبصورت جو وقت آتا ہے وہ اس کا شباب، یعنی اس کی جوانی کا وقت ہے، سبحان اللہ، جب اس کی ساری صلاحیتیں، امنگیں، عزم سب جوان ہوتے ہیں، یعنی کتنا وہ خوبصورت پیریڈ ہوتا ہے جب انسان کی ہر چیز، ہر اعضا درست ہوتے ہیں، کوئی جھریاں وغیرہ نہیں آتی۔ اور ابوبکر بن طاہر کہتے ہیں کہ کیا چیز ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ نے مزین کیا انسان کو عقل سے، یعنی زینت دی گئی اس کو عقل کے ساتھ، اس کو معاملات کی سمجھ بوجھ عطا کی گئی، تمیز و تہذیب کی ہدایت دی گئی، یعنی ہدایت قبول کرنے کی تمیز دی گئی۔ آپ دیکھیں جو اخلاق انسان میں ہوتے ہیں، جو تمیز اور تہذیب اور جو آداب انسانوں میں ہوتے ہیں، وہ جانوروں میں نہیں ہوتے، سبحان اللہ۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے شرم و حیا، وہ برہنہ ہو کر کسی کے سامنے آنا پسند نہیں کرتا، وہ خود اپنے جسم کو چھپانے لگے گا، سبحان اللہ۔ اٹھنے بیٹھنے کے آداب، تمیز، تہذیب اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھائی، اس کو قامت عطا کی، یعنی اس کا قد لمبا کیا، اس کو ایسے جانوروں کی طرح لیٹا ہوا نہیں رہنے دیا، نہ بہت زیادہ قد ہے نہ بہت کم رکھا اس کا قد۔ پھر سبحان اللہ اس کو ہاتھ سے کھانے کی توفیق دی، نہ کہ جانوروں کی طرح یا پرندوں کی طرح چونچ یا منہ سے کھانا پڑتا ہے انسان کو، منہ نہیں جھکاتا ہے وہ کھانے کے لیے پلیٹ میں، بلکہ الحمدللہ ہاتھ سے کھاتا ہے۔ بہترین تخلیق کی، ظاہری حسن سے بھی نوازا اور باطنی حسن سے بھی نوازا، احسن تقویم، سبحان اللہ۔ پوری حیت ہی انسان کی خوبصورت بنا دی، انسان کی جو تخلیق ہے، جو ساخت ہے، یعنی وہ چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، چپٹا ہو، نکٹا ہو، جیسا بھی ہو، وہ خوبصورت ہی لگے گا، انسان انسان ہے وہ۔ پھر اس میں جمال رکھا، حسن جمال رکھا، یعنی وہ جمال کو پسند بھی کرتا ہے، انسان کے جسم کی اس طرح ترتیب دی ہے، اس طرح ترکیب بنائی کہ اس کے سب سے اوپر سر رکھا، پھر وہ چہرہ بنایا جس میں آنکھیں اور ناک ہیں اور منہ اور زبان ہے، سبحان اللہ، پھر نیچے پورا جسم ہے، اس طرح ترکیب دی انسان کو اس کے جسم میں کہ کوئی چیز اوپر نیچے نہیں ہے، سب ایگزیکٹ برابر لگتی ہے۔ پھر صدر رکھا، یعنی سینہ بنایا جہاں دل ہے، سب کچھ جمع ہوتا ہے، جہاں پر خیالات، معاملات سب جمع ہوتے ہیں دل میں، خیر شر سب کچھ۔ फिर पेट दिया जिसकी वजह से वो खाना खाता है, और शर्मगाह दी जिसकी वजह से वो तमाम जो अपना वेस्ट है वो खारिज करता है। आप देखें कि अगर ये सब ना होता जो निज़ाम हाजम है हमारा हाजमा, तो ये वेस्ट कहाँ जाता। सुभान अल्लाह, ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है। फिर हाथ दिए जिसमें हथेलियाँ रखीं, सुभान अल्लाह। कभी हाथों की उंगलियों को मोड़ कर देखें, जिन लोगों की उंगली कट जाती है, या कभी आप कोई रोबोट को देखें, कोई गुड़िया बच्चों की खेलने की या कोई खिलौना बच्चों के खेलने का, आप देखें कि कैसे वो रोबोट की तरह हाथ मोड़ नहीं सकते वो खिलौने। और इंसान ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन आज तक वो कोई ऐसा नहीं बना सका कि ये जो हमारी उंगलियां हैं जिसके पोर हम मोड़ते हैं, कितनी बार हम कोई चीज़ें पकड़ते हैं, आप देखें कितनी दफ़ा। कभी हाथ पर प्लस्टर बन जाए तो तब एहसास होगा, अल्लाह ना करे कभी किसी के हो, लेकिन इसका एहसास हमको उसी वक्त होगा शुक्रगुजारी का, कि ये जो मोल्ड होने वाली चीज़ें रखी हैं अल्लाह ने, सलाहियत हमारे हाथ में, हमारी उंगलियों में, हमारा जिस्म जहाँ दिल चाहे हम बैंड कर लेते हैं उसको, जहाँ दिल चाहे मोड़ लेते हैं, जिस पोजीशन में चाहे कोई भी चीज़ उठा लेते हैं, यानी हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते, हम शुक्र अदा कर ही नहीं सकते, हमारे पास कोई अल्फाज ही नहीं है बयान करने के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए कि कैसी बेहतरीन साख पर उसने हमको पैदा किया। फिर आप देखें स्किन हमारी कितनी, उसने स्किन में अल्हम्दुलिल्लाह कैसी सलाहियत रखी कि कोई चीज़ कट होती है तो ख़ुद ब खुद स्किन बंद हो जाती है और जुड़ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो इंसान के चेहरे पर जो उसकी नाक, उसकी आँखें हैं, कैसे वो चेहरे में से बनी हुई निकली हैं अलग से, ऐसा नहीं कि वो नाक लाकर जोड़ दी गई हो सामने और जब टक्कर लगाई तो वो टूट गई, टूट कर गिर गई, नहीं, चेहरे में से ही बनकर निकली है नाक, वो आँखें चेहरे के अंदर ही लगा दी गई हैं, ऐसा नहीं कि अलग से लाकर फिट कर दी गई हैं। सुभान अल्लाह, बेहतरीन साख्त पर पैदा किया अल्लाह तआला ने इंसान को, वो हमारा कैसा वो खालिक है, कैसा वो खलाक है, सुभान अल्लाह। यानी जब हम गौर करें अपनी ही ज़ात पर, अपने ही चेहरे पर, अपने ही जिस्म पर, तो वाकई में हमें एहसास होता है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा कर सकते। अल्लाह ताला ही हमें तौफीक दे के हम शुक्र अदा करने वाले बने, वरना हमारे पास तो वो ज़ुबान भी नहीं है, वो दिल भी नहीं है, और वो अल्फाज भी नहीं है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकें। ए अल्लाह ताला, हमें वो अल्फाज भी नहीं आते हैं। ए अल्लाह, तू ही हमें वो अल्फाज सिखा दे और तू ही हमें वो शऊर दे जिसकी बिना पर हम तेरे मज़ीद शुक्रगुजार बंदे बन सकें। तो इंसान को हाथ दिए, फिर उसमें हथेलियाँ रखी, उंगलियाँ रखी जिससे वो फैलाता है, जिससे वो पकड़ता है, जिससे वो तमाम काम अंजाम दे सकता है। फिर सुभान अल्लाह, दो पांव दिए जिस पर वो खड़ा होता है, हमारा पूरा स्ट्रक्चर किस पर खड़ा है देखा जाए तो, हमारे पैर कितना हमें दाद देना चाहिए सही में कि हमारे पैर हमारा वज़न संभालते हैं। कुछ लोग आप देखें 100-100 किलो के होते हैं, 120 किलो भी किसी का वज़न होता है, लेकिन वो पैर, वो दो छोटे से पैर, लंबी सी टांगें हैं वो, लेकिन वो दो पैर वो पूरा वज़न संभाले हुए हैं उस इंसान का। कोई और संभाल सकता है इतना वज़न? आप किसी चीज़ पर रख दें तो नहीं संभाल सकते, गिर पड़ेगी वो चीज़। तो गौर करें, इसलिए तो आप देखें इंसान को जो अक़ल दी है, किसने दी है कि गौर व फ़िक्र करने के लिए, तदब्बुर के लिए, फ़हम के लिए, कि क़ुरान में हो गौतज़न ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार, कि जब जितना हम गौर व फ़िक्र करते जाएँगे क़ुरान की आयात में, उतना ही हमारा किरदार निखरता चला जाएगा, उतना ही हमारा किरदार बुलंद होता चला जाएगा। तो ये इंसान को अल्लाह ताला ने क्यों अक़्ल व फ़हम दी कि वो अपने अखलाक को संवारे, वो अपने अखलाक को बेहतर बनाए। यही इंसान चाहे तो अपने अखलाक के हसना की वजह से इस कदर बुलंदी पा सकता है कि वो अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा बन जाए, और यही इंसान अपनी बद अखलाकी की वजह से, अपनी नाफरमानी की वजह से, अपनी नाशुक्री की वजह से, अपने बदतमीज़ियों की वजह से इस कदर पस्ती में चला जाता है कि उसके जैसा फिर पस्ती में गिरने वाला कोई नहीं। असफल साफिलीन, क्या तो एक बुलंदी है और क्या तो एक पस्ती है। आप खुद सोचें कि इंसान किस चीज़ को पसंद करना चाहेगा। जब अल्लाह ताला ने उसको अशरफुल मखलूकात में से बनाया, उसको अक्ल फहम व फिरासत दी, तो क्या वो पस्ती में गिरना पसंद करेगा? क्या उसकी अक्ल ये तकाजा करती है कि वो पस्तियों में गिर जाए, अखलाक की और रजालत की पस्तियों में गिरे? नहीं, कोई भी इंसान ये पसंद नहीं करेगा जो अक्लमंद होगा, जो अक्ल और फहम रखता होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरह से इंसान की तख्लीक की कि उसको बेहतरीन तरीके पर, बेहतरीन साख्त पर पैदा किया। अल्लाह ताला ने पीछे भी फरमाया था, हमने पढ़ा था कि बेहद नुकसुक से उसको दुरुस्त कर दिया अल्लाह ताला ने इंसान को। आप देखिए कितना मुतनासिब बनाया, जिस तरह चाहा उसकी सूरत गिरी की। सुभान अल्लाह, आप खुद सोचिए, ये आँखें आगे ना होकर पीछे हो जाती तो हम क्या कर सकते थे, कितने अजीब से लगते ना हम। या सर ऊपर ना होकर नीचे हो जाता तो कितनी अजीब सी बात लगती। या ये दोनों हाथ हमारे ऐसे ना होते सामने, बल्कि अल्लाह ना करे अल्लाह ताला जानवरों की तरह कर देता कि चार पैरों से चलना है हमको, दोनों हाथ से भी और दोनों पैर से भी, कितना बुरा लगता ना। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने कैसे हमारी तख्लीक की, कैसे हमारे جسم کو متناسب بنایا اور کیسے ہر چیز کو اپنی جگہ پراپر رکھا۔ تو یہی انسان جب اخلاق کی بلندیوں پر پہنچتا ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب بنتا ہے اور بندوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے، اور جب اخلاق کی پستیوں میں گرتا ہے تو اس طرح سے لڑھکتا چلا جاتا ہے کہ سیدھا اس مقام پر جاتا ہے جو جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو انسان اگر اپنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہنی صلاحیتوں سے نوازا ہے، جن جسمانی قوتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے، اگر وہ یہ قوتیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کرے تو وہ بہت اعلیٰ مقام ہو جائے گا، لیکن اگر نافرمانی میں استعمال کرے، بغاوت پر اتر آئے، تو پھر وہ حیوانوں کی سطح سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ کل انعام بلہم عدل کے وہ جانوروں کی طرح بلکہ اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ وہ اس طرح کے حیوانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کی تمیز ہی نہیں بخشی، اور انسان اگر اس تمیز کے ہوتے ہوئے بھی اسے استعمال نہ کرے تو جانوروں سے بھی پھر بدتر ٹھہرا وہ۔ لیکن انسان تو اخلاقی لحاظ سے اتنی پستی میں گر جاتا ہے کہ جس کا حیوانوں میں بھی تصور کرنا محال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا آج کل تو انسان سے، یعنی آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی سوسائٹی میں حرص، یعنی لالچ، خود غرضی، تما، دکھاوا، شہوت پرستی، نشہ کرنا، یا پھر رزالت، ظلم، بربریت، لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت جیسی برائیاں کتنی پائی جاتی ہیں، اور یہ حیوانوں میں کہاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ تو دیکھا جائے تو انسان تو پھر اس سے بھی پست ہو گیا، اس سے بھی کمتر بن گیا جانوروں سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، اس کو اس پر برقرار رہنے کے لیے اس کو وہ تمام برے کاموں سے رکنا پڑے گا، لیکن وہ پستی تک جا پہنچتا ہے، اسفل السافلین میں سے بن جاتا ہے، اور ایسی ہی قوموں پر پھر عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر ایسی قومیں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں جن کا اخلاق بدتر ہوتا ہے، جو اخلاقی رذیلہ پر اتر آتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی ہمیشہ مبعوث کیے اچھے اخلاق کے لیے۔ رسول اکرم کو بھی کیا بات بتائی گئی تھی کہ میں اچھے اخلاق کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ جب کوئی قوم کسی پستی میں گر جاتی ہے تو پھر انبیاء آتے ہیں، انبیاء مبعوث کیے جاتے ہیں، وہ ان کو اچھے اخلاق کی اور ایمان کی تعلیم دیتے ہیں۔ پھر ایمان لانے اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے تو خوشخبریاں ہیں، لیکن جو لوگ شرک میں مبتلا ہے، جو برے اعمال میں مبتلا ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ایسے لوگ تباہ اور برباد کر دیے جاتے ہیں۔ جو لوگ صحیح عقیدے پر قائم رہیں، جو ایمان اور عمل صالح کی پابندی کریں، نیک اعمال انجام دیتے رہیں، اصل میں یہ اس صفت کا، یعنی جو احسنی تقویم کی جو صفت ہے، اس کا حق ادا کرتے رہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، تو انہی کے لیے آخرت میں نجات ہے، انہی کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو ایک تو وہ ہے جو اسفل سافلین کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو عمل صالح کر کے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر پا لیتے ہیں۔ آپ بتائیے دونوں میں سے ہمیں کون سا راستہ چننا ہے، کون سے راستے پر ہم عمل کریں گے، اور کون سے راستے کی ہم پیروی کریں گے۔ یعنی مشاہدے میں تو یہی بات آئی ہے کہ ہمیشہ سے انسان دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، اکثریت اسفل السافلین کی طرف جاتی ہے، ہمیشہ انبیاء پر بہت کم لوگ ایمان لائے اور برائی کے پیچھے زیادہ لوگ پڑے رہے۔ آج بھی آپ دیکھیں میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے جو برے اخلاق اور کردار کے مالک ہیں، جو ظلم و ستم پر اتر آئے ہیں، جو اور انہی کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ ڈور ہے، یا انہی کے ہاتھوں میں آج کل زیادہ تر پاور ہے۔ تو شیطان ان کو بہکائے ہوئے ہے، شیطان نے ان کو ان کی راہ گم کر دی ہے، جس کی وجہ سے ان کو کچھ نظر نہیں آتا کہ کیا سیدھا راستہ ہے اور کیا غلط راستہ ہے۔ تو بلند مقام وہی حاصل کر سکتے ہیں جو ایمان لا کر عمل صالح کریں اور اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، بس ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کے لیے بلند منزلیں ہیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کے ناشکرے ہوتے ہیں، لہو و لعب میں مشغول ہیں، اچھے اخلاق سے اپنا مقام بلند کرنے کی بجائے اپنے آپ کو ذلت کی طرف لے جاتے ہیں، ان کے لیے پھر رسوائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل تخلیق کی، متناسب اعضاء اس کو دیے، بلند قامت بنایا، اور جن چیزوں کو وہ محتاج ہے وہ سب کچھ دنیا میں پیدا کر دیں۔ اور کیا یہ نعمت کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا جس پر اس کا شکر ادا کیا جائے؟ یعنی باقی ساری جو نعمتیں ملی ہیں وہ تو ایکسٹرا ہیں، ہمارے انسان بنانے کی نعمت ہی کافی ہے جس پر ہم زندگی پر شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے جو عمل صالح کریں گے، ان کے لیے ایسی لذتیں ہیں جو کبھی ختم نہ ہوں گی، ایسی فرحتیں ہیں جو دل و دماغ کو سرور بخشیں گی، بکثرت نعمتیں ہیں جو کبھی ختم نہ ہوں گی۔ سبحان اللہ، ایسی نعمت والی جنتیں ہیں جو کبھی نہ بدلیں گی، جس کے پھل اور سائے دائمی ہوں گے، जो कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन इंसान नाशुक्री और नाफरमानी करके पस्ती की तरफ चला जाता है, और जो लोग आखरत का इनकार करते हैं या आखरत की जज़ा और सज़ा को झुठलाते हैं तो उनका अंजाम फिर जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होगा। और आप देखें कि दुनिया में तो अल्लाह ताला ने काफिरों को भी बेहतरीन सूरत दी है, यह बेहतरीन सूरत दी थी, लेकिन उन्होंने अपने खालिक को ना पहचाना और फितरत का इनकार किया, इसलिए उनका अंजाम इबरतनाक होगा। तो उनकी शक्लें बदल दी जाएगी, उनकी शक्लों को उलट दिया जाएगा। रददनाहु है ना कि सुम्मा रददनाहु असफला साफिलीन, कि वही जो बेहतरीन सूरतें थी वो जहन्नम की आग में जलकर खाक आलूद हो गई, अब वो अजीब सी डरावनी शक्लें हो गई। तो बहरहाल इंसान गौर व फिक्र करे और अपने रब का शुक्र अदा करता रहे कि कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने उसकी तख्लीक की है, कितना बेहतरीन उसको मुतनासिब बनाया, सही तरीके से उसके सब आज़ा दुरुस्त किए और उसको अक्ल फहम फिरासत अदा की। तो फिर क्या तुम जज़ा और सज़ा को झुठलाते हो? फ़मा युकद्दिबु का बादु बिद्दीन, यानी ए इंसान कौन सी चीज़ उसके बाद तुझे आमाल की जज़ा और सज़ा से झुठलाने पर आमादा करती है? हालांकि तू अल्लाह ताला की बहुत सी निशानियां देख चुका है, तुझे उन निशानियों से कामिल यकीन हो सकता था, लेकिन तूने अल्लाह ताला की नेमतों को देखकर उसकी नाशुक्री की, उसका इनकार किया, और जिन बातों की तुझे खबर दी गई तूने उसको झुठलाया, यानी आखिरत के दिन को, जज़ा और सज़ा को। और भला क्या अल्लाह ताला का जो अल्लाह ताला की जो सिफत है कि वो इंसाफ पसंद है, वो आदिल, वो अदल करने वाला है और वो किसी पर ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं करता, तो भला कैसे ये पॉसिबल ना था, ये कैसे नहीं हो सकता था कि अल्लाह ताला एक ऐसा दिन ना रखे जिसमें जज़ा और सज़ा दी जाएगी? क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जुल्म व सितम किया लेकिन उनको उनके जुल्म व सितम की कोई सज़ा नहीं मिली। दुनिया में बहुत सारे लोग थे जो मज़लूम थे, बेगुनाह थे, लेकिन उनको सताया गया, तकलीफ़ दी गई, तो उनका बदला कौन लेगा? तो एक दिन ऐसा होना चाहिए ज़रूर जिसमें सब की दाद रसी और जो कुछ उन पर जुल्म हुआ था उसको सही किया जाए, इंसाफ किया जाए। तो अलैहिस्सलाम भी अहकम अलहाकिमीन, के अल्लाह सब हाकिमों से बढ़कर हाकिम नहीं है? क्या उसकी हिकमत तकाजा करती है कि मखलूक को बेकार और ऐसे ही छोड़ दिया जाए, उनको हुक्म दिया जाए ना किसी चीज़ से रोका जाए, उनको सवाब अता किया जाए ना अजाब दिया जाए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता अल्लाह ताला की जो अदल वाली सिफत है। या वो जिसने इंसान को कई मरहलों में पैदा किया, उसको नेमतें दी, भलाइयों से नवाजा, इतने एहसानात किए इंसान पर कि जिसको वह शुमार भी नहीं कर सकता इंसान, फिर बेहतरीन तरीके से उसकी परवरिश की, उसको सब कुछ अता किया, क्या वो उसको उस आखरत के घर की तरफ नहीं लौटाएगा जो उसका असल ठिकाना है, जो हमेशा बाकी रहने वाला है? और जो नेक इंसान है, जो नेक आमल अंजाम देते हैं, तो ये अल्लाह ताला की सिफत अदल से ये मुमकिन ही नहीं कि वो नेक लोगों को उनका नेकी का बदला दे, उनको उनका असल मुकाम और मर्तबा दे जो उन्होंने दुनिया में जद्दोजहद करके, कोशिश मेहनत करके, अपने अमल सौले के ज़रिए से उन्होंने वो दर्जा हासिल किया है। तो ज़रूर उनको इनामात से नवाजेगा या उनको वो दायमी नेमतें अता करेगा। तो बहरहाल दुनिया में भी हम देखते हैं कि कानून होता है और वहाँ पर भी अच्छाई का बदला अच्छाई और बुराई का बदला बुराई से दिया जाता है, यानी सज़ा दी जाती है, लेकिन दुनिया में नाइंसाफ़ी है, जुल्म सितम है और बाज़ औक़ात रिश्वतों से बहुत सारे फ़ैसले बदल भी जाते हैं, लेकिन आखरत में एक ऐसा मुकाम आने वाला है और एक ऐसी अदालत कायम होने वाली है जहाँ हर मज़लूम की दादरसी की जाएगी और हर जालिम को उसके जुल्म का बदला दिया जाएगा, हर बुराई का बदला दिया जाएगा और हर अच्छाई का बदला कई गुना बढ़ाकर दिया जाएगा। तो मुजरिमों के लिए वहाँ पर सज़ा है और नेक आमल अंजाम देने वालों के लिए वहाँ पर अच्छा बदला है, इनामात हैं। तो ये दुनिया दारुल अमल है जबकि आखरत मौखर कर दी गई है, ये बाद में आने वाली है, वो दारुल जज़ा है। आखिरकार हम सबको वहाँ जाना है और हम में से हर एक को वहाँ अपना अपना हिसाब किताब देना है। तो क्या अल्लाह ताला सब हाकिमों से बढ़कर हाकिम नहीं है? तो अल्लाह ताला ना जुल्म जोर को पसंद करता है, ना वो किसी पर जुल्म होने देगा वहाँ पर, और ना ही किसी से के साथ कुछ कमी बेशी की जाएगी। ये उसकी जो अदल सिफत है उसका तकाजा है कि वह क़यामत को कायम करे और फिर वहाँ पर वो इंसाफ से काम ले और मज़लूम की दादरसी की जाए, जिन लोगों ने दुनिया में उस पर जुल्म किया था उनको उसका बदला दिया जाए। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे के हम इस सूरत को पढ़ने के बाद अपने रब के शुक्रगुजार बंदे बने, अपने रब का हर हर लम्हे शुक्र अदा करें, और असल में देखा जाए तो ईमान और अमल सवाल बंदे की हिफाजत भी करते हैं और अल्लाह के नज़दीक उसकी तकरीम बढ़ाते हैं। तो हमें अल्लाह ताला के हर हुक्म के आगे सर झुकाना चाहिए और इस बात पर हरीस होना चाहिए कि दीन के तमाम अहकाम को हम खुशी खुशी अंजाम दें। تو یہ صورت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے اعمال صالحہ کی طرف توجہ دیں، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کریں، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ آئینہ دیکھتے تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے میری صورت ایسی بنا دی، اچھا ناک تھوڑی کھڑی ہوتی تو اچھا تھا، آنکھیں تھوڑی بڑی ہونا چاہیے تھا، بہت چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، ہائے میری یہ اسکن اتنی اچھی نہیں ہے، ہائے میری اسکن خراب ہے، مجھے تو یا تو وائٹ بنا دیا، مجھے یا تو بلیک بنا دیا، یا تو میرا رنگ ایسا کر دیا، میرا قد چھوٹا کر دیا، میرا قد بڑا کر دیا۔ بہت زیادہ لمبے قد والوں کو شکایت ہے کہ قد تھوڑا چھوٹا ہونا چاہیے تھا، چھوٹے قد والوں کو شکایت ہے کہ بڑا ہونا چاہیے تھا۔ جن کی اسکن فیئر ہے ان کو لگتا ہے کہ کچھ اور قسم کی اسکن ہونی چاہیے تھی، پنک ہونی چاہیے تھی یا کچھ اور ہونی چاہیے تھی۔ جن کی بلیک یا کم ہے یا جن کا فیئر نہیں ہے ان کو فیئر ہونے کی فکر ہے۔ یعنی ہر ایک بس ایک ڈیمانڈنگ سچویشن میں ہے کہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں یہ ہونا چاہیے تھا، تو یہ شکر گزاری نہیں ہے۔ آپ دیکھیں انسان ہے نا، تو انسان تو ہے ہی خوبصورت، اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے بہترین سب سے خوبصورت ساخت پر پیدا کیا انسان کو، اس کا انسان ہونا ہی کافی ہے، اور وہ انسان ہوتے ہی بہت خوبصورت ہے، اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اور یعنی عورتوں کو اجازت دی گئی کہ وہ زیورات سے آراستہ ہوں، اپنے آپ کو مزید خوبصورت بنائیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس طرح سے پیدا کیا ہے وہ بذات خود انسان دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، بہترین لگتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین اس کی آنکھیں ہیں، کتنی بہترین، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، کتنی بہترین اس کے چہرے پر ناک ہے جس سے وہ سانس لے سکتا ہے، منہ ہے جس سے وہ بات کر سکتا ہے، ہونٹ ہیں، دانت ہیں، سب کچھ ہے۔ کبھی جانوروں کو دیکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہم ادا کریں گے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان تو بنایا، جانور تو نہیں بنایا نا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہونٹ دیے بات کرنے کے لیے، کتنے خوبصورت ہیں ہونٹ، پھر اس میں دانت رکھ دیے موتیوں جیسے، اور پھر زبان رکھی، اور اللہ نہ کرے کہ زبان ایسی لٹکتی رہتی باہر تو کتنی کراہیت آتی نا ہمیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں میں سے بہت سے جانوروں کی ایسی زبان لٹکتی ہے باہر، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا کتنا خوبصورت بنایا چہرہ۔ اور جانوروں میں آپ دیکھیں کیسے ان کے چہرے ہیں نا، کہ لمبے جیسے چہرے ہیں، لمبوترے ہیں چہرے، عجیب عجیب الگ الگ ہیں، لیکن سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا چہرہ کتنا خوبصورت بنایا کہ اس کی طرف دیکھتے سے ہی خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ خوبصورت بنایا، تو اس کو اپنے اخلاق کو بھی بہتر بنانا چاہیے، اپنے اخلاق کو بھی خوبصورت بنانا چاہیے۔ اور انسان ویسے زیادہ تر اپنے اخلاق ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ صورت تو کیا ہے، مٹی میں مل جانے والی ہے، اور کب تک رہتی ہے یہ اسکن خوبصورت؟ آخر کار ایک دن 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد تو جھریاں آنا شروع ہی ہو جاتی ہیں اور سب مٹی میں مل جائیں گے۔ لیکن کل قیامت کے دن، جیسے کہ وہ ایک بڑھیا آئی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا تھا کہ یعنی اس نے پوچھا تھا کہ جنت میں جاؤں گی، تو رسول اکرم نے فرمایا کہ نہیں، تو وہ افسردہ سی ہو گئی، یعنی تھوڑی سی سیڈ سی ہو گئی، تو کہا کہ اس بڑھیا کو بتا دیا جائے کہ کوئی وہاں پر بوڑھا ہو کر نہیں داخل ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ سب کو ینگ ایج کا کر دیں گے، ایک ہی عمر کا کر دیں گے، اور وہ ایسی ایج ہوگی جس میں انسان جوان ہوتا ہے، اس کی اسکن بالکل صحیح ہوتی ہے، فریش ہوتی ہے، تر و تازہ ہوتی ہے، ایسے رہیں گے انسان۔ تو کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اسکن پر جھریاں نہیں رکھے گا، بلکہ ہماری اسکن کو بہتر سے بہتر بنا دے گا الحمدللہ، پھر خوشحالی ہوگی ہر طرف۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز ہے انسان اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، کہ حسن صورت مختصر، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش رہتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش رہتا ہے دل۔ تو ٹھیک ہے، خوبصورتی انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن الحمدللہ جیسے بھی ہم ہیں، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے کہ جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا، ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔